إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا آج ایک خاص مقصد سے ہم سب یہاں جمع ہیں اور یہ دن بھر کا آج اجتماع اور ایک تربیتی کورس ہے جس میں آنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ جو بھی مسلمان طلب علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے چھوٹا یا بڑا کوئی بھی سفر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ اس اعتبار سے علم حاصل کرنے کی کوشش جنت کے پانے کی کوشش کے اعتبار سے پہلا مرحلہ ہے۔ جس کو جنت حاصل کرنا ہے اس کی شروعات علم حاصل کرنے سے ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کو جنت تک پہنچنا ہے تو جنت کا راستہ بھی اس کو پانا چاہیے۔ جنت کا راستہ اگر معلوم نہیں تو جنت کیسے ملے گی، اور جنت کا راستہ اگر مل جائے تب بھی اس راستے پر، صراط مستقیم پر خود شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ابلیس نے اللہ سے کہا تھا میں تیری سیدھی راہ پر ان سب کے لیے بیٹھوں گا، تیرے بندوں کے لیے بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اس راستے پر شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اور انسان سے لغزشیں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، آدمی تھوڑی دیر کے لیے بہک جائے تو اس کا علاج کیا ہے، اس کا تدارک کیا ہے، اس کی بھرپائی کیا ہے، یہ بھی آدمی کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے جنت تک پہنچنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کے راستے کا علم، اس راستے کے مسائل کا علم، اس راستے سے بہک جانے، بھٹک جانے کے بعد واپس اس راستے تک آنے کے لیے علم، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس لیے کہ انسانیت کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے انسانیت کی اکثریت ایک غلط چیز کو صحیح سمجھ کر اپنی زندگی اس کے لیے وقف کرتی رہی ہے۔ انسان کا پرابلم کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو وہ اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ بھائی مجھ کو معلوم نہیں، بتائیے۔ ایسے آدمی کو بتانے کے بعد وہ فوراً مان لیتا ہے اور عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ لیکن دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو ایک غلط چیز کو صحیح سمجھے ہوئے ہے، ایک ایسی چیز جو نہیں کرنے کی ہے، اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی کرنا ہے، یہی صحیح ہے، یہی دین ہے، یہی نجات ہے، یہی اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے، یہی واقعی اسلام ہے، تو ایک غلط چیز کو جو کہ اسلام نہیں ہے، ایک ایسی چیز کو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، وہ اسلام اور اللہ کی رضا والا عمل سمجھ رہا ہے، اب ایسے آدمی کو اگر بتایا جائے کہ یہ غلط ہے جو تم کر رہے ہو تو بات مانتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے اس کا برتن غلط چیز سے بھرا ہوا ہے. ایک خالی برتن ہے، کوئی آدمی آپ سے آ کے مانگے پانی دو بھائی اس میں، آپ اس میں پانی ڈال دیں گے، اس میں کیا ہوگا؟ پانی. وہ اپنی پیاس اس سے بجھا سکتا ہے. لیکن ایک آدمی ہے، اس کا برتن شراب سے بھرا ہوا ہے، اب آپ اس میں آب زمزم بھی ڈالیں تو کیا اس کا پینا حلال ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اس میں پہلے سے شراب ہے. تو بھرا ہوا برتن مصیبت پیدا کرتا ہے. کب؟ جب وہ برتن غلط علم سے بھرا ہوا ہو. اسی طرح سے انسان کا دل اگر غلط علم سے بھرا ہوا ہو تو پھر وہ مصیبت پیدا کرتا ہے صحیح علم والوں کے لیے، ایسے لوگوں کا وہ دشمن بن جاتا ہے. یہی بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور یہی چیز آج اپنے معاشرے میں ہم کو دیکھنے ملتی ہے. ہم آج کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا موضوع آج پورے دن بھر کا ہے کہ عید میلاد النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن عید منانا. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی نہ صرف اسلام بلکہ ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عید نہیں منایا تو مسلمانی نہیں، اس کی اسلام میں پرابلم ہے، اس کو لازمی سمجھتے ہیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا سمجھتے ہیں، اس کو اسلام کی یادگار سمجھتے ہیں، اس کو دنوں میں، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہ لکھ دیا ہے کہ میلاد النبی کی جو رات ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. جب لکھنا ہی ہو آدمی کو تو کچھ بھی لکھے. تو اس اعتبار سے اس دن کو بہت سارے لوگ ایک بہت افضل دن سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اس دن عید منانا چاہیے. بلا شبہ ہم کو خوشی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کا نبی بننا، اور وہ سارے معاملات جو آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے انتہائی مسرت کی چیز ہے کہ ہم کو ایک ایسا نبی ملا ہے، بہت خوشی کی چیز ہے کہ ہم نے ایک ایسا نبی پایا ہے جس کی فضیلت دوسرے انبیاء پر ہے، اور دنیا اور آخرت میں بھی جن کی شان ہے، اللہ کے ہاں جن کا ایک خاص مقام ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بطور عید منانا، یہ اسلام میں کہاں تک صحیح ہے؟ کیونکہ اسلام کے نام پر جو چیز کی جائے گی، اگر اسلام ہی میں اس کی گنجائش نہ ہو تو چاہے کتنی بھی اچھی نیت سے کی جائے وہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی ہے. آپ بتائیے، ایک مثال اس کی دیتا ہوں. ایک آدمی کسی مولوی صاحب سے سنے کہ مسجد بنانا بہت اچھا کام ہے، اب اس کے دل میں مسجد کی محبت پیدا ہو گئی، مسجد کے اندر کیے جانے والے اعمال کا شوق پیدا ہو گیا، لوگ نمازی بنے، لوگوں کو نماز پڑھنے جگہ مل جائے، دل میں تمنا ہو گئی. اب اس تمنا کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس کے پاس سود کا پیسہ پڑا ہوا تھا، وہ سارا سود کا پیسہ مسجد بنانے میں لگایا. نیت اچھی تھی کہ نہیں تھی مسجد بنانے کی؟ بہت اچھی تھی. لیکن اس نیت کے تحت جو عمل اس نے کیا، کیا اسلام میں سود کا پیسہ استعمال کرنے کی گنجائش ہے؟ نہیں. مسجد کے لیے وہ تو اور بھی برا ہے، اپنے لیے پرسنل معاملات میں نہیں ہے، آپ نے اللہ نے جس چیز کو منع کیا اللہ ہی کے لیے استعمال کیا اس کو، تو یہ اور بھی برا ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کی نیت بعض اوقات اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کو صحیح چیز کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک غلط چیز صحیح مقصد کے لیے کرتا ہے. ایک صحیح کاز کے لیے غلط عمل کرنا بھی غلط ہوتا ہے. اسلام میں صرف نیت نہیں دیکھی جاتی ہے، اسلام میں کچھ قاعدے ہیں، آدمی کا ہر عمل اس قاعدے کے ان قواعد کے تابع ہونا چاہیے. یہ ایک بنیادی بات ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بطور عید مناتے ہیں, جس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں. پہلے کچھ زمانے پہلے آپ دیکھیں, دو ایک نسل پیچھے جائیں آپ, لوگ اس کا نام دوسرا تھا, اس کا نام ابھی اپڈیٹ ہوا ہے. نام اس کا کیا ہوا ہے؟ پہلے نام کیا تھا؟ بارہ وفات. آپ بہت سارے لوگوں کے لیے نام نیا ہے بارہ وفات, لیکن پرانوں کے لیے عید میلاد النبی نیا نام ہے. دیکھیں نیا جو ہے وہ کمپیریٹیو ہوتا ہے, ہمیشہ ریلیٹیو ہوتا ہے. کہ جو لوگ پہلے والے ہیں ان کے لیے عید میلاد النبی نیا نام ہے, اور جو بعد والے ہیں یہ جنریشن ہے ان کے لیے بارہ وفات نیا نام ہے, کیونکہ وہ اتنا پرانا ہے کہ انہوں نے یہ چیز سنی نہیں ہے. تو کچھ لوگ اس کو بارہ وفات کے نام سے مانتے تھے پہلے, اور آج کل لوگ اس کو عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں. اسلام میں اس کی کتنی گنجائش ہے؟ کیا یہ عید ہے؟ کیا نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ عید منائیں, یا یہ بدعت ہے, یہ سنت ہے یا بدعت ہے, صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا یہ عید منانے والا مسلمان واقعی اللہ کے نزدیک مقرب ہے؟ کیا نہیں منانے والا جہنمی ہے, یا وہ کم دین پر کم چلنے والا ہے, کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جب یہ دن آتے ہیں, ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, تو یہ سوالات اٹھتے ہیں. صحیح جواب علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. آج کے اس درس میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. جو آیت میں نے پڑھی ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل, اے نبی آپ کہیے, حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی آپ کہیے, کیا ہم تم کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں, خسارے میں کون ہے, سب سے زیادہ لاس میں کون ہے عمل کر کے بھی؟ اور اللہ ہی نے اس کا جواب دیا, الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں, دنیا میں کی گئی کوششیں, ضل سعیهم, برباد ہو گئی. دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا سب برباد ہو گیا. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ لوگ اسی بھرم میں, اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی ایک آدمی کام تو غلط کر رہا ہے, اور وہ غلط کام کو اچھا سمجھ رہا ہے, اور جب مرنے کے بعد اللہ کے پاس جائے گا تو چونکہ وہ کام ہی غلط تھا, تو وہ کام اس کے لیے ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گا, اللہ کی نعمتوں کا ذریعہ نہیں بنے گا, وہ تو بلکہ دنیا میں برباد ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک آدمی واقعی ناکام کون ہے. واقعی ناکام وہ ہے کہ جو غلط کام کو صحیح سمجھ کے کرے, وہ کام جو اس کو ہلاک کرنے والا ہو اس کام کو وہ نجات والا عمل سمجھ کے کرنے لگے, زہر کو دوائی سمجھ کے کھائے, زہر کو دوائی سمجھ کے کھائے. آپ بتائیے یہ کتنا بڑا ہلاک ہونے والا ہے کہ دوائی سمجھ رہا ہے اس کو, حالانکہ وہ کیا ہے, زہر ہے اس کے لیے. یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 103-104 ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں ایک بہت بڑا پرابلم انسان کا یہ ہے, اور ڈرنا چاہیے اس کو اس بات سے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوں اور وہ چیز بری ہو. ہمیشہ ہم کو اس بارے میں سوچتے رہنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں تو پھر بھٹک بھی گیا آدمی تو معلوم نہیں پڑے گا وہ صحیح جا رہا کہ غلط جا رہا ہے. جیسے ایک آدمی سفر میں جاتا ہے تو ہر وقت اس کو فکر رہتی ہے کہ کہیں ہم غلط راستے میں تو نہیں نکل گئے, کیونکہ جتنا دور نکل جائیں گے اگر راستے میں کسی سے پوچھیں گے نہیں تو پھر بہت دور نکل جائیں گے, واپس گھوم کے آنا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے آدمی کیا کرتا ہے, ہر چوک میں پوچھتا ہے, بھائی یہ راستہ کدھر جا رہا ہے, یہ راستہ فلاں جگہ جا رہا ہے, ہاں جا رہا ہے, تو پھر چلتا ہے. برابر راستے کے کنارے جو بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پڑھتے جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گمراہ نہیں ہونا ہے, جس آدمی کو گمراہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے, گمراہ ہونے کے بارے میں وہ فکر مند ہوتا ہے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں, وہ آدمی ہوش میں جیتا ہے. اور جو آدمی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے, بے فکر ہو جاتا ہے. اور جو بے فکر ہو جاتا ہے اس کے بھٹکنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں ناکام وہ ہے کہ جو اپنے کو ہدایت پر سمجھتا رہے لیکن واقعی وہ اللہ کے یہاں گمراہ ہو. اس لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس اعتبار سے عمل کے برباد ہونے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور روشنی ڈالتی ہے کہ ایک آدمی کا کون سا عمل قبول ہوگا اور کون سا قبول نہیں ہوگا. کیا اچھی نیت سے کیا جانے والا ہر عمل اچھا ہوتا ہے یا نہیں؟ لوگ کیا بولتے ہیں, کچھ بھی عمل کرتے ہیں, کوئی بولے بھائی ایسا مت کرو اسلام میں ایسا نہیں, بولے ہماری نیت بہت اچھی ہے, ہماری نیت بہت اچھی ہے. تو کیا صرف نیت کے اچھا ہونے سے عمل اچھا ہو جاتا ہے؟ نہیں, بلکہ نیت صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہونا چاہیے. نیت خالص ہو, اللہ کے لیے کیا ہوا عمل ہو, دو اس عمل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہو, وہ حدیث اور سنت کے مطابق ہو, وہ قرآن و سنت کے تابع ہو, تو عمل قبول ہوگا. عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک اخلاص نیت اور دو اتباع سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جو کوئی آدمی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل رد کر دیا جائے گا. دیکھیے اس میں کیا بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی بھی آدمی ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا ہی نہیں تھا, اپنے دل سے ہی کرنا شروع کر دیا, تو ایسا عمل اللہ تعالی کے ہاں قبول نہیں ہوگا بلکہ رد کر دیا جائے گا. اسے بات معلوم ہوئی کہ عمل وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کا حکم لیے ہوئے ہو, چاہے وہ ترغیب کے طور پر ہو یا وجوب کے طور پر ہو. کہ جو عمل آدمی اپنے دل سے کچھ بھی کرے, ہمارے نبی نے کہا نہیں, صحابہ نے کیا نہیں, دین میں ہے کہ نہیں ہے وہ نہیں, لیکن ہم دل سے کر رہے ہیں, دین میں نہیں ہے ہمارے دل میں ہے. اس کی بنیاد دین پہ نہیں ہے, اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ حضرت کے دل پہ. تو اب دل سے کیا عمل قبول ہوگا یا دین سے کیا ہوا عمل قبول ہوگا؟ جس کی بنیاد دین پر ہو وہ عمل قبول ہوگا. اپنے دل سے کچھ بھی اچھی نیت سے نہیں کی کریں گے قبول ہوگی ضروری نہیں ہے, اللہ قبول نہیں کرے گا. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو عمل آدمی اپنے دل سے کرے اور قرآن و سنت میں اس کی بنیاد نہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہ دیا ہو, آپ کا عمل اس پر نہیں ہو, جس پہ یعنی دین میں سے کوئی اصل ہی اس کی نہیں ہے, ایسا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیا چیز سنت ہے, کیا چیز بدعت ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی نیا طریقہ نکالنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز نکال کے اس کو دین سمجھنے لگنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. جیسے کوئی آدمی اذان آپ سنتے ہیں, اذان ختم کیسا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر, آخری لفظ کیا اس کا؟ آخری جملہ لا الہ الا اللہ. اب کوئی آدمی بولے کلمہ تو آدھا لگ رہا ہے یہاں پہ, اب کلمہ پورا کرنا چاہیے, اب اذان میں کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کیا ایسی اذان صحیح ہوگی؟ غلط ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اذان کا آخری جملہ کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ. ایسا کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی اذان ہم کو سکھائی ہے, تو جیسا سکھایا ویسا عمل کرنا چاہیے. اب اپنی طرف سے اس میں کوئی بڑا دے الفاظ تو کیا ہو جائے گی؟ بدعت, دین میں نیا عمل, اور وہ گناہ ہے, اللہ اس پر ثواب نہیں دے گا بلکہ اس پر پکڑ ہے. اس پر گناہ ہے. تو سنت اور بدعات کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہم دیکھیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا عید منانا اور بنانا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے؟ کیا ہم کو اللہ نے اختیار دیا جتنا چاہے عید بناؤ بہت اچھا؟ کیا ایسا ہے کہ کوئی آدمی ہے کہ ہر علاقے والے, پونا والے, بمبئی والے, ہندوستان والے اور دوسرے عرب والے اپنے اپنے حساب سے جیسا ان کا دل چاہے وہ عیدیں بنائیں؟ کیا عید بنانے کا اختیار ہم کو ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے عید بنا سکتے ہیں؟ نہیں. جتنی عید ملی وہ لے کے خوش ہو جانا, اپنی طرف سے عید منانا, اپنی طرف سے عید بنانا جائز نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عید ایک توقیفی معاملہ ہے کہ جتنی عیدیں ہم کو دے دی گئی ہیں ویسا ہی ہم کو چلنا پڑے گا. ہم عید ایڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں ایڈ کر سکتے. ہم اسلام میں اپنی طرف سے کوئی عید ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے. تو اب اس کی دلیل کیا ہے؟ عیدیں اللہ کی طرف سے طے ہوتی ہیں, کسی انسان کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی عید بنائے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے, مکہ سے مدینہ آئے. وَلَهُمْ يَوْمَان يَلْعَبُونَ فِيهِمَا, تو مدینہ والے دو دن ان کے طے تھے, ان دو دنوں میں مدینہ والے انجوائے کرتے تھے, خوشیاں مناتے تھے, عید کے طور پر ان کو مناتے تھے, دو دن تھے وہ. فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ دو دن تمہارے, یہ دو دن کیا چیز ہیں؟ نکاح کے دو دن ہیں, یہ کیوں مناتے ہو؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهليه, جاہلیت کے زمانے ہی سے ان دو دنوں میں ہم نلعب موج مستی کرتے تھے, خوشیاں مناتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدلکم بهما خیرا منهما یوم الاضحى ویوم الفطر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی نے ان دو دنوں سے بہتر دو دن تم کو عطا فرمائے ہیں, ان کے بدلے دو دن اللہ نے تم کو دیے ہیں. وہ کون سے دو دن ہیں؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر, دو عیدیں ہماری ہیں. ایک رمضان عید جس کو لوگ بولتے ہیں, حالانکہ وہ شوال میں ہوتی ہے, تو وہ کون سی عید ہے؟ اس کو کیا نام ہے اس کا؟ عید الفطر. اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ, جس کو غلط طور پر بہت سارے لوگ عید الضحیٰ بولتے ہیں. وہ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ, جس کو ہمارے بہت سارے بکری والے کیا بولتے ہیں؟ بکری عید. اور بکر والے, گائے والے کیا بولتے ہیں؟ بکر عید. وہ عید کون سی ہے؟ وہ نہ بکری عید ہے نہ بکر عید ہے, وہ کون سی عید ہے؟ وہ عید الاضحیٰ ہے, عید الاضحیٰ ہے. تو یہ دو عیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا کہا؟ دیکھیے, پہلے مدینہ والے دو عیدیں مناتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے ان کے بدلے تم کو دو عیدیں دی, معلوم ہوا کہ وہ دو کینسل ہو گئے اور اب نئی دو عید آ گئی. اور دی کس نے؟ یہ دلیل ہماری, عیدیں دو دی کس نے؟ یہ اللہ نے دی ہے. معلوم ہوا کہ جس نے دین دیا اس نے عید بھی دی ہے. جیسے دین نیا نہیں لے سکتے ہیں, دین میں نہیں بڑھا سکتے ہیں, ویسے عید میں بھی بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ عید دینے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تم کو عیدیں دی یا تم دوسری مناؤ؟ آپ نے یوں نہیں کہا, آپ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ جو تم پہلے دو عیدیں مناتے تھے ان کے بدلے اللہ نے دو عیدیں تم کو دی ہیں. تو معلوم ہوا کہ عید دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم اپنی طرف سے اللہ کا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو دین جیسے شریعت اللہ نے دی, قرآن اللہ نے دیا, نبی اللہ نے دیا, اسلام اللہ نے دیا, عید بھی اللہ نے دی. جیسے ہم دوسرا نبی نہیں لا سکتے, جیسے ہم دوسرا قرآن نہیں لا سکتے, دوسرا اسلام نہیں لا سکتے, ہم اپنی طرف سے عید بھی لا سکتے ہیں؟ نہیں, ہم اپنی طرف سے عید نہیں لا سکتے. کیوں؟ عید دینا اللہ کا کام ہے, شریعت دینا اللہ کا کام ہے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ، یہ صحیح روایت ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، ان لکل قوم عیدن، ان لکل قوم عیدن وہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. یہ کن دنوں میں آپ نے کہا؟ عید الاضحیٰ کے بعد میں، ایام منا ہوتے ہیں، ایام منا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی، منا کے دنوں میں آپ نے یہ بات کہی، ایام التشریق جن کو کہتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، دوسرے بھی اپنی اپنی عید مناتے ہیں، ہماری عید یہ ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا تم بھی اپنی اپنی کچھ بھی عید منا لیا کرو، تمہارا جب خوشی کا موقع ہو تم عید بنا لیا کرو، یہ کہا نہیں، یہ ہماری عید ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدیں طے کر دی ہیں، اب کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ اپنی طرف سے ایک عید ایڈ کر دے. کیا ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے، اس کو بھی ہم عید بنا لیں گے. کیوں؟ اتنے بڑے نبی، پھر کل کو کوئی آئے گا فلاں مولوی صاحب امام بخاری ہیں، ان کی بھی عید کا دن منایا جائے ان کی پیدائش. کوئی آئے گا کہے گا امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہے، اس کو بھی منا لو. کوئی کہے گا ہمارے نانا جان بہت بڑے عالم تھے، پورے گاؤں میں ان کی چلتی تھی، ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی داڑھی بہت لمبی تھی، جبا اس سے لمبا تھا، اب بہت اللہ والے تھے، ان کی بھی عید مناؤ. 365 دن سال کے 360 دن بلکہ وہ بھی کم پڑیں گے، کیونکہ ایک ایک علاقے میں اگر دو دو ہو گئے تو دو دو عیدیں ایک دن میں ہو جائیں گی. تو آپ بتائیے، تو اسلام میں کیا، یعنی کیا اسلام میں ایسا ہے؟ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں جو عیدیں ہیں وہ ہیں، اب نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے نہ اس میں بڑھایا جا سکتا ہے. ہاں یہ دو عیدیں ہیں، ان کے علاوہ حدیث میں اور کون سے دن ہیں جن کو عید کہا گیا ہے؟ ایک جمعہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے حاجیوں کے لیے، اور ایام التشریق ہیں عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن، بس یہ عید ہے. عید الاضحیٰ، عید الفطر، پھر عید الاضحیٰ کے پہلے کا دن عرفہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ حاجیوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، اور اس کے بعد کے 3 دن ایام التشریق وہ عید ہے، اور جمعہ کا دن عید ہے. اس کے علاوہ ہم کو اختیار نہیں کہ ہم اپنی طرف سے عید بڑھائیں. یہ بات اگر سمجھ میں آئی، اگر ہم درس یہاں بند کر دیے تو بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پبلک اتنے بھی راضی ہوتی نہیں، اس لیے ہم کو اور بھی چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اور آگے آئیے، ایک اور بات جاننے کی اصول کی یہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے، اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عمل کو موقع ہونے کے باوجود نہیں کیا تو نہیں کرنا بھی سنت ہے. کسی کام کا کرنا بھی سنت ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اسی طرح سے کسی کام کا نہ کرنا بھی سنت ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوڑا ہو. اس کی دو مثالیں ہم دیکھیں گے. یعنی یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے بھائی یہ عید کہاں سے لائے تم؟ تو بولتے منع ہے کیا؟ یعنی عید منانا منع ہے؟ نہیں ہے. تو منانا منع نہیں ہے تو منا سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ منانا منع نہیں ہے تو منا سکتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ منع کی دلیل بتاؤ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ منع کی دلیل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کرنا ہے. آپ نے نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے. بولیں گے نہیں کیا تو نہیں کرنا بھی دلیل ہے؟ ہاں، کہ جو نبی کا عمل کیا ہوا ہے وہ بھی دلیل ہے، جو نہیں کیا وہ بھی دلیل ہے. کیسے؟ آئیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں روایت ہے انہ خرج فی یوم عید، وہ عید کے دن گھر سے نکلے، فلم یصلی قبلہا ولا بعدہا، عید کی نماز سے پہلے، عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی. پہلے کا مطلب آپ فجر کا نہ سمجھیں، چلو عید کے دن ویسے بھی اپنے کو مشکل پڑتا ہے، چھٹی مل گئی کہ عید کی نماز کے پہلے کوئی نماز نہیں ہے. بہت سارے لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں عید کے دن؟ کیونکہ رات بھر فرارے باندھنے میں لگے ہوتے ہیں، कपड़े लाना, भागना है, वो दो तीन तो बच जाते हैं उसमें, दूध के चक्कर में और मालूम नहीं बकरों के चक्कर में। तो अब सुबह उठता है हड़बड़ा के एकदम, देखता अरे आज तो ईद है, और फिर उसके बाद भागता है आड़ा टेढ़ा कैसे भी कपड़े पहन के निकल जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है। यहां पर मुराद ईदगाह में नफल नमाज पढ़ना है, ईदगाह में नफल नमाज। तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला ने ईदगाह में ईद की नमाज से पहले भी नमाज नहीं पढ़ी और ईद की नमाज के बाद भी कोई नमाज नहीं पढ़ी। और क्या कहा, वज़्ज़करा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलहु। और क्या कहा उन्होंने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया है। आप बताइए वो दलील करने की दे रहे हैं कि नहीं करने की, यानी अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने नमाज पढ़ी ईद के पहले बाद में नहीं, तो ये ना करने के लिए दलील क्या दी उन्होंने, हमारे नबी ने नहीं किया तो हम भी नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात कि ये अमल ईदगाह, कोई आदमी कहेगा भाई नमाज पढ़ने में बुरा क्या है, और ईदगाह में जाके बोले साल भर तो मौका मिलता नहीं है और रमजान वैसे भी बिजनेस में चला गया और मौका है चलो आज पढ़ लो, और वैसे भी इतने अच्छे कपड़े पहन के सुरमा और मैं लगा के साल में एक ही मौका मिलता है तो चलो आज ही पढ़ लेते हैं अल्लाह के सामने, हो सकता है साल भर का कोटा पूरा हो जाए इसी में। तो आदमी ईदगाह में पढ़ना शुरू करे नफल नमाज सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है, मना है नहीं है, मना की दलील नहीं है, लेकिन सहाबी ने क्या कहा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ते थे, हम भी नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल नहीं किया तो सहाबी ने भी वो अमल नहीं किया, सहाबा का ये तरीका था। यही बात आप ईद के बारे में लो तो क्या प्रॉब्लम है, यही बात अगर हम ईद के बारे में कहें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बर्थडे नहीं मनाया, ये बहुत खराब लगता बोलने को, है ना। हालांकि वो क्या है, मीलाद के माना क्या है, मीलाद वलदा से है, लम यलिद वलम यूलद, वलद पैदा होना, मीलाद पैदा होने के वक्त और पैदा होने की जगह को कहा जाता है, और गालिब उसका इस्तेमाल पैदा होने के वक्त के लिए है। तो मीलाद के माना अगर आप डिक्शनरी में ढूंढे बर्थडे के होते हैं, तो हम नबी का बर्थडे मना रहे हैं। और बहुत सारे प्यारे लोग तो अब कहते हैं गुड्डू का बर्थडे मना रहे हैं, नबी का नहीं मनाने का, यानी बच्चे का आपने मना रहे, बच्चे से मोहब्बत है नबी से नहीं है मोहब्बत, जब बच्चे का मना रहे तो नबी का भी मनाना चाहिए, ये उल्टी दलील हो गई। हम बोलेंगे भाई जब नबी का नहीं मना रहे तो गुड्डू का क्यों मना रहा, आना ऐसा चाहिए था, अब क्या हो रहा है पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, वो भी गंदा पानी। सोचिए उम्मत कहां चली गई है, किस तरह के उसूल हमने बना रखे हैं कि हम अपने से नबी के लिए दलीलें लेते हैं, हालांकि नबी से अपने लिए दलील लेना चाहिए था। तो यहां पर सहाबी ने एक अमल नहीं किया और उस अमल के न करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न करने को दलील बनाया है। ये तिर्मिजी की रिवायत है और ये हसन दर्जे की रिवायत है। इसी तरह से इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला ही की रिवायत है। देखिए सहाबा कैसे नबी की इत्तिबा करते थे। कहते हैं इत्तखदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम मिन ज़हब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनाई, सोने की अंगूठी बनाई, ये शुरू की बात है। फत्तखदन नासु खवातीमा मिन ज़हब, तो लोगों ने भी सोने की अंगूठियां बना ली। हमारे नबी ने अंगूठी बनाई सोने की बनाई, हम भी सोने की अंगूठी बनाएंगे, उन्होंने भी सोने की अंगूठियां बना ली। فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اتخذت خاتما من ذهب, मैंने सोने की अंगूठी बनाई थी। فنبذه, निकाल के आपने फेंक दी अंगूठी, आपने निकाल के फेंक दी। وقال اني لن البسه ابدا, मैं इसके बाद इसको कभी नहीं पहनूंगा। पहले पहनी तो लोगों ने भी क्या किया, सोने की अंगूठी बनाई पहनी, हमारे नबी ने किया हम भी करेंगे। फिर आपने क्या कहा, देखो मैंने बनाई थी और आपने निकाल के उसको फेंक दिया और कहा इसके बाद मैं कभी उसको पहनूंगा नहीं। अबदन, फनबदन ना सुखवाती महूम, तो लोगों ने भी अपनी अंगूठियां निकाल के फेंक दी। आप सहाबा को देखें, नबी ने एक अमल किया सहाबा ने भी किया, नबी ने उसको निकाल दिया अंगूठी को, पहना तो पहना निकाला तो निकाला। तो अमल जैसे किसी चीज के करने में होता है, इत्तिबा जैसे किसी अमल में करने में होती है, उस अमल के छोड़ने में भी इत्तिबा होती है। समझ में आई बात? कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अमल करें तो हम करेंगे, नहीं करें छोड़ दें तो हम भी छोड़ देंगे। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश का दिन मनाया था? क्या आपने ईद मनाई थी, ईद मिलादुन्नबी? क्या अबू बकर व उमर रदी अल्लाह तआला की पैदाइश का दिन मनाया जाता था? आपने अपने घर में बच्चे या अपनी बेटी फातिमा रदी अल्लाह तआला का पैदाइशी दिन मनाया था? नहीं मनाया। तो हम ये कहेंगे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की भी पैदाइश का दिन नहीं मनाया, तो अगरचा मना की दलील हमको बराह रास्त नहीं मिलती है, लेकिन चूंकि आपने इतने सालों में कभी नहीं किया, तो मालूम हुआ ये अमल करने का होता तो हमारा नबी कभी नहीं छोड़ता इसको। यानी एक करने का अमल नबी ने छोड़ दिया, सहाबा ने छोड़ दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये अमल नहीं करने का था इसलिए कभी किसी ने किया ही नहीं। और इस्लाम की पहली 3 सदियों में 300 साल तक यह अमल था, नहीं था, उसके बाद आया है, बहुत लेट आया ये। 300 साल लगे उसको आने में, उसको हम आगे देखें कैसा आया हो। तो ये दूसरी बात हमने इसमें देखी, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अमल को किया हो तो करना चाहिए, छोड़ा है तो छोड़ना चाहिए। नंबर 3, बहुत सारे लोग कहते हैं इतना बड़ा दिन है और कुछ भी नहीं करने का, मतलब उनको ऐसा लगता है कुछ तो करना चाहिए, हालांकि रोजाना 5 टाइम जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। अरे डेली 5 बार करने को अल्लाह ने कहा है, वो भी ऐलान के साथ, और आजकल तो लाउड स्पीकर का दौर है, सोया भी जाग जाए, लेकिन वो करने का काम करता है? नहीं करता है। दिन में 5 टाइम मौका मिल रहा है लेकिन वो नहीं करता है। और जो चीज नहीं करने की है वो इतने धूमधाम से करता है कि यानी उसमें कितनी गलत चीजें शरीक हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं इतना बड़ा दिन है कुछ तो करना चाहिए ना, तो किसी क्या इस्लाम में ऐसा है कि कोई दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, अजमत वाला हो, उस दिन कोई बड़ा वाकया हुआ हो तो क्या उस दिन को ईद बनाया जा सकता है? कि किसी दिन इस्लामी तारीख में कोई एक बहुत बड़ा वाकया हुआ हो तो क्या उस दिन को ईद बना सकते हैं अगर वो खुशी का वाकया हो? आप बताइए जुमा से बढ़ के और कौन सा दिन हो सकता है? ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बड़ा दिन जुमा है। ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से अफजल दिन जुमा है, क्योंकि हदीस में खुद है कि हर वो दिन जिसमें सूरज तुलू होता है जुमा से बढ़ के कोई दिन नहीं है। सबसे बड़ा दिन कौन सा है? जुमा का। इसलिए जन्नत में भी क्या होगा? ईद उल फित्र होगी, ईद उल अदहा होगा, क्या होगा वहां पे? जुमा वहां भी है, जुमा वहां भी है। ईद सबसे बड़ी ईद जुमा है, लेकिन क्या इस दिन भी इबादत के लिए हम इसके दिन या रात को खास कर सकते हैं? नहीं, बल्कि मना आया है इस बारे में, ताकि कोई आदमी इस गलत फहमी में न रहे कि किसी बड़े दिन को अपनी तरफ से इबादत के लिए खास किया जाए, कोई आदमी गलत फहमी में न पड़े। आपने क्या कहा? ला तख्तसु लैलतल जुमा बिकियाम मिन बैन लयाली, दूसरी रातों के मुकाबले में जुमा की रात को इबादत के लिए, नमाज के लिए खास मत करो। वला तखसु यौमल जुमाति बिसियाम मिन बैनिल अय्याम, और न जुमा के दिन को रोजे के लिए दूसरे दिनों के मुकाबले में खास करो। यानी सारे दिन छोड़ के जुमा कितना बड़ा दिन है, चलो रात को तहज्जुद पढ़ेंगे, या सारे दिन छोड़ के जुमा कितना बड़ा दिन है, चलो जुमा को रोजा रखेंगे। तो जुमा इतना अफजल दिन है, लेकिन जुमा की फजीलत की वजह से तुम खास मत करो उसको रोजे के लिए या तहज्जुद के लिए। लेकिन क्या फरमाया? इल्ला अन यकूना फी सौमिन यसूमुहु अहदुकुम, लेकिन किसी का मामूल हो रोजे का और उस दिन जुमा पड़ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अय्यामुल बीद होते हैं, 13, 14, 15 तारीख होती है इस्लामी महीनों में, तो उसमें जुमा आ जाए तो तुम जुमा को रोजा रख सकते हो, मामूल के मुताबिक रख सकते हो। लेकिन जुमा कितना बड़ा दिन है, चलो उस दिन रोजा रखते हैं, नहीं। تو معلوم ہوا اگر یہ قاعدہ اسلامی ہوتا کہ بڑے دن روزہ رکھا جائے، بڑے دن رات کو نماز پڑھی جائے، تو جمعہ کا دن سب سے بڑا ہوتا، اس دن تو زیادہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اسلام میں ایسا قاعدہ نہیں ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی دن کی فضیلت کی وجہ سے اپنی طرف سے اس دن میں عبادات نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، ارے 12 ربیع الاول کو کیا کرو، جل سے جلو دو چھوڑ کے تم لوگ کیا کرو، ایک جگہ بیٹھ کے درود شریف پڑھو، دعا کرو، صدقہ کرو، قرآن خانی کرو یا جو بھی کرو، نماز پڑھو۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس دن کہتے ہیں ٹھیک ہے ناچ گانا مت کرو، اس دن عبادت کرو۔ تو کیا یہ قاعدہ ہے کسی دن کو اپنی طرف سے عبادت کے لیے خاص کرنا بھی بدعت ہے؟ کیونکہ اگر اس دن عبادت کرنا دین ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر والے، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹی، آپ کے صحابہ یہ کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں آپ نکال کے بتا دیں، صحابہ کی زندگی سے آپ نکال کے بتا دیں کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو، کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ واقعی کون سا دن ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کون سا راجہ ہے کہ 9 یا 12، 9 لو آپ یا 12 لو یا 13 لو، جو بھی لو، کوئی بھی تاریخ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، کیا اس دن ہم عبادت خاص اس دن کر سکتے ہیں اس کی فضیلت کی وجہ سے؟ اگر ہے تو پھر سب سے پہلے کرنے والے کون ہوتے؟ صحابہ ہوتے۔ یعنی ان کو اتنی محبت نہیں تھی، ہم کو بہت زیادہ محبت ہے، اور ہم تو کتنے عبادت گزار ہیں نا، بستی کا آدمی امام صاحب نہیں پہچانتے، تم بھی رہتے گئے یہاں پہ؟ ہاں، میں عید کو آتا، امام صاحب نہیں پہچان رہے اس کو، مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے وہ۔ بولے میں صبح کو جو جاتا نا تو رات کو ہی آتا ہے، تو صبح میں آپ کو دکھتا نہیں اور رات کو بھی آپ کو دکھتا نہیں، میں جمعہ کو آتا میں یا عید کو آتا میں یا پھر بڑی بڑی رات ہوتی اس میں آتا میں۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، صحابہ اتنے عبادت گزار لوگ، ان سے بڑھ کے کون محبت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ان سے بڑھ کے کون اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، ان کو عبادت پسند نہیں تھی، ان کو نبی سے محبت نہیں تھی، نہیں کیا انہوں نے، ہے نہیں دین میں تو کریں گے کیوں؟ نہیں کرنے کا کام نہیں کرنا ہے، اگر کرنے کا کام ہوتا تو ہم سے پہلے وہ کرتے ہیں۔ لو کان خیرن لسبقونا الیہ، اگر یہ خیر ہوتا تو ہم سے پہلے سبقت اس پر لے جاتے صحابہ۔ تو یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اپنی طرف سے کسی دن کو عبادت کے لیے خاص فضیلت کی بنیاد پر نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہوتا تو جمعہ ہوتا۔ نمبر 4، کچھ لوگ بولتے اس میں برا کیا ہے، اپنی طرف سے کچھ اچھا کریں گے تو اچھا ہی ہے نا، دیکھو کتنے لوگ جمع ہوتے، نبی کے نام سے نعرے لگتے ہیں، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کو کلمہ پڑھائیں گے، اس کو کلمہ پڑھائیں گے، اسلام زندہ باد، شیطان مردہ باد، معلوم نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ اور اتنی بھیڑ رہتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، لاٹھی گھماتے ہیں، اس میں ڈسپلے ہوتا ہے، اس میں کتنا اچھا، لاٹھی کا دور ہے یہ، ان لاٹھی گھما کے کیا کر رہا ہے تو، کیا بتا رہا ہے، مطلب دیکھو اسلام کتنا لڑنے والا دین ہے، تم آؤ تمہاری پٹائی کریں گے اسلام میں، تو دوسری قوم میں دیکھتے ہیں لوگ اوپر سے کھڑے ہو کے اپنی اپنی چھتوں سے، یہ کیا چل رہا ہے ان کا، یعنی ان کے دین میں لاٹھی گھماؤ ہے کیا ہی؟ تو بہت سارے لوگوں کو اچھا لگتا ہے، تھوڑا انجوائمنٹ ہو جاتا، مزہ آتا، بہت مزہ آتا تھوڑا، تو اس کا دفاع کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ اس میں برا کیا ہے، کھانا پینا اور ٹیپو سلطان کی میوزک، ٹیپو سلطان کی میوزک، پھر اس پہ عرب بن کے میرے چاچا بیٹھے تھے، داڑھی نکلی ہو تو کیا ہوا ہو، لیکن داڑھی تو تھی نا، نکلی داڑھی لگا کے ایک دم صافا، اور وہ عرب کا کالا گوگل، معلوم نہیں اس میں کیا حکمت ہے کالے گوگل، دیکھا عرب لوگوں کو کالے گوگل پہنتے، یہ بھی پہن رہا، اس زمانے میں تھا گوگل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گوگل تھا کیا؟ تو اس طرح سے بہت ساری خرافات لوگ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اچھا لگتا ہے، تھوڑا مزہ آتا ہے، اور منع کدھر ہے؟ کیا اپنی طرف سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ نہیں، اسلام ہمارے یعنی لیے ایک بلینک پیپر نہیں کہ جو چاہے ڈرائنگ اس میں ہم کریں، جو چاہے کلر اس میں ہم بھریں، اسلام پہلے سے دیا ہوا دین ہے، وہ جیسا ہے ویسے ہی رکھنا ہے اس کو, اپنی طرف سے اس میں کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ بتائیں, آپ کمپیوٹر کھول کے کچھ میں وائرنگ کرتے ہیں اس میں؟ نہیں. موبائل کھول کے کرتے ہیں؟ کوئی بولے اللہ ادھر تھوڑا میں اس کو اور اچھا بناتا ہوں موبائل کو, آپ کا موبائل لے کے کرنے کی کوشش کرے بھائی وارنٹی ختم ہو جائے گی, کھولنے بھی نہیں دیتا اس کو. کیوں؟ جیسے ہی کھولے گا اس کی وارنٹی ختم ہو جائے گی, اور اسلام کی وارنٹی باقی رہے گی, کھول کے کتنا بھی ریپیئر کرو اس کو. آپ کی اسلام کی وارنٹی زندگی لائف ٹائم وارنٹی ہے اس کی, جتنا ریپیئر کرو جو چاہے کرو اس کے اندر. سوچیے ہم چیزوں کے بارے میں جتنے حساس ہیں سینسیٹیو ہیں, اسلام کے بارے میں ہم نہیں ہیں. اسلام ہمارے لیے گویا کہ تختہ مشق ہے, جو چاہے اس پہ ٹرائی کرو. کچھ بھی ٹرائی کرنے کا نا دین میں کرنے کا. بچے کے ایجوکیشن میں اگر کوئی آدمی آ کے بولے اس کی کتابیں چھوڑو میں نئی کتاب پڑھا رہے گا اس کو اسکول میں, پڑھانے دے گا؟ بولے گا نہیں نہیں نہیں, اس کے ایگزام میں آنے والا ہے, دوسرا کچھ پڑھاؤ مت, جو کتاب میں وہی پڑھاؤ اس کو, جو کتاب میں وہی پڑھاؤ. ٹیچر اگر اس کا ٹیوشنس لینے والا اگر یہ بولے کہ میں اپنے حساب سے کچھ پڑھاتا ہوں, اس کو بولے کچھ ادھر ادھر کا پڑھاؤ مت, تم کو فیس کائے کی دے رہے ہم, جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے وہی سلیبس پڑھاؤ اس کو, دوسرا کچھ پڑھاؤ مت. دنیا میں اتنا احتیاط, دنیا میں اتنی فکر, اور اسلام میں آنے دو, کچھ دروازہ کھلا ہوا ہے اپنا, سب آنے دو اندر, ساری خرافات اسلام میں آنے دو. ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کو سوچنا ہے. کیا ہم اپنی طور پر اسلام میں کچھ داخل کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے اس کے لیے دلیل بہت ڈھونڈ کے لے کے آئے. دلیل کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں جاء الناس من الاعراب, کچھ لوگ دیہاتی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علیہم الصوف, وہ اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, وول وول جس کو ہم کہتے ہیں وولن, اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. فرآ سوء حالہم قد اصابتہم حاجہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا برا حال دیکھا غربت کا, اور ان کی فاقہ اور ان کی پریشانی تنگ حالی کو دیکھا تو آپ کو برا لگا. فحث الناس علی الصدقہ, آپ نے لوگوں کو ترغیب دی صدقہ کرو, آپ نے لوگوں کو انکریج کیا موٹیویٹ کیا, ان کو ترغیب دی صدقے کی. فابطأوا عنہ, لیکن آپ کی ترغیب کے باوجود بھی لوگ اسی طرح سے رکے رہے, کوئی ریئیکشن ہی نہیں پبلک کے, کوئی پبلک کی طرف سے کوئی صدقہ آ رہا ہی نہیں. حتی رؤی ذلک فی وجہہ, تو آپ نے جب دیکھا کوئی بھی نہیں اٹھ رہا ہے تو آپ کو برا لگا, اور آپ کو اتنا برا لگا کہ آپ کے چہرے پر اس کا اثر دکھائی دینے لگا, کہ آپ کو بہت خراب لگ رہا ہے کہ دیکھو کوئی بھی نہیں اٹھ رہا اور اتنے تکلیف میں لوگ ہیں, ان کو دینا چاہیے اور لوگوں کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کچھ, تو آپ کے چہرے پر ناراضگی اور غم کے اثرات دکھائی دینے لگے ہیں. ثم ان رجلا من الانصار جاء بسرۃ من ورق, لوگ رکے رہے, پھر ایک صاحب اٹھے انصاری صاحب, اور ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی, اس کے اندر اس تھیلی میں کیا تھے؟ چاندی کے سکے تھے, چاندی تھا اس میں, اس زمانے میں ویسی سکے چلتے تھے, دینار اور درہم چلتے تھے, تو ان کے پاس چاندی تھی, تو وہ لا آئے اور انہوں نے وہ پیش کیا صدقے میں. ثم جاء آخر, جب وہ آئے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک مطلب خاموشی ٹوٹی, بریکنگ دی آئس جس کو بولتے ہیں, کہ اب جو نہیں دینے کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا, اب دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلا آدمی آیا ڈالا, اس نے جو دیا جو بھی تھا اس نے ڈال دیا, اس کے بعد دوسرا آدمی آیا, ایک کے بعد ایک لگاتار لوگ آتے شروع ہوئے. ثم جاء آخر ثم تتابعوا, لگاتار لوگ آنے لگے. حتی عرف السرور سرور فی وجہہ, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کا اثر دکھائی دینے, آپ خوش ہو گئے, ہاں اب کام ہو گیا ہے, غریبوں کی مدد ہو رہی ہے. حتی عرف السرور فی وجہہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده کتب له مثل اجر من عمل بها, کہ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرے, اسلام میں کوئی اچھا طریقہ کوئی اچھی سنت رائج کرے گا, پھر اس کے بعد اس پر عمل بھی کیا جائے تو اس کو عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا. کسی نے کوئی اسلام میں اچھا طریقہ لایا، لوگوں نے اس پر عمل کیا، تو طریقہ لانے والے کے لیے کیا ہوگا؟ عمل کرنے والوں کا ثواب اس کو ملے گا. وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کو ان کا اجر ملے گا، لیکن رستہ بتانے والے کو کیا ہوگا؟ اور ان کا بھی اجر ملے گا. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، اور جو اسلام میں برا طریقہ رائج کرے اور لوگ بھی اس پر عمل کریں، کتب علیہ مثل وزر من عمل بها، عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس پر لکھا جائے گا. ولا ينقص من اوزارهم شيء، اور اس برے کام پر عمل کرنے والوں کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ان کو گناہ تو ہے ہی ہے، اس کو زیادہ گناہ ملے گا، ان کا بھی گناہ اس کو ملے گا. اس کو امام مسلم نے کتاب العلم میں ذکر کیا ہے. کچھ لوگوں نے پوری حدیث کا سیاق، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر، پرسپیکٹو غائب کر کے یہ الفاظ لے لیے، جو اسلام میں اچھا طریقہ لائے گا اس کو بھی ثواب، عمل کرنے والوں کا ثواب اس کو ملے گا. تو انہیں کہا دیکھو، اسلام میں اچھا طریقہ لا سکتے ہیں، تو ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھا ہے. ہم نے کہا لائے اسلام میں، ہم کو بھی اجر ملے گا اور نعرے لگانے والوں کا بھی ہم کو ملے گا. کیا یہ حدیث اس عمل کے لیے گنجائش ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کو اچھا سمجھتا ہے وہ اسلام میں اس کو داخل کر دے، اور پھر یہ سوچے کہ مجھ کو دوسروں کا ثواب بھی ملے گا، عمل کرنے والوں کا؟ کیا اس کی گنجائش ہے؟ نہیں. علماء نے کہا اس حدیث کو آپ پورا پڑھیے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پورا مت پڑھیے، پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. حدیث میں کیا ہے؟ ایک عمل، صدقے کا عمل جو ثابت شدہ عمل ہے، آپ نے لوگوں کو ترغیب دی، لوگ نہیں آ رہے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا ہے، ایک آدمی اٹھا اور اس نے صدقہ دیا، تو اس کے صدقہ دینے کے بعد لوگوں کو انکریجمنٹ ہوا، لوگوں کی ہمت بڑھی، لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا، اس ایک آدمی کی شروعات کرنے کی وجہ سے دوسرے بھی ایک کے پیچھے ایک آتے گئے اور صدقہ دیتے گئے، تو وہ کیا بنا ان کے لیے؟ ان کے لیے نمونہ بنا. تو بعد میں صدقہ کرنے والوں کا ثواب بھی کس کو ملے گا؟ اس آدمی کو جس نے شروعات کی. تو یہاں پر سنتن حسنہ کا معنی ہے کہ کوئی آدمی اسلام میں اسوہ حسنہ بنتا ہے، لوگوں کے لیے نمونہ بنتا ہے. ایک مٹی ہوئی چیز، ایک رکی ہوئی چیز، نیکی جس پر لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اب اس عمل کو دوسرے دیکھتے ہیں، اس پر وہ بھی عمل کرتے ہیں، تو وہ سنت جو مٹی ہوئی ہے، وہ نیک عمل جو رکا ہوا ہے، کوئی عمل نہیں کر رہا اس کے اوپر، ماحول سے نکل گیا ہو، لیکن کوئی آدمی اگر اس کو واپس سے سماج میں لاتا ہے، وہ چیز جو نبی سے ثابت ہے، نیا نہیں، صدقہ ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ صدقہ کس پس منظر میں آپ نے کہا؟ صدقہ ثابت ہے، لیکن لوگ عمل نہیں کر رہے اس کے اوپر، پھر ایک آدمی نے عمل کیا تو سب عمل کرنے لگ گئے. تو یہ پس منظر ہے کہ ایک ثابت شدہ عمل جو اسلام میں ہے لیکن لوگوں میں سے نکل گیا ہو، پھر ایک آدمی کھڑا ہو کے عمل کرے، اس کو دیکھ کے دوسرے بھی عمل کرنے لگیں، تو کیا ہوگا؟ ان کا بھی ثواب اس کو ملے. جیسے کسی ماحول میں لوگ خامخواہ کا فضول خرچی کرتے نکاح میں، اب ایک آدمی ہمت کیا، بہت مالدار تھا، اس نے کیا کیا، میرے کو دہیج نہیں چاہیے، میں دہیج دیے تو میں بھاگ جاؤں گا، نکاح کے دن ہی چلے جاؤں گا. اب اس نے اس طرح سے کیا، اور اسراف نہیں کروں گا، اور پانچ کلمے نہیں پڑھوں گا میں. ہمارے ماحول میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نکاح کے ٹائم پہ پانچ کلمے پڑھاتے ہیں، یعنی پہلے مسلمان بناؤ پھر دولا. یہ نکاح کے ٹائم پہ کلمے کہاں سے آئے؟ بولو امام صاحب بھی پڑھاتے، عائشہ بولو اشہدو، پہلا کلمہ لا الہ، پورے پانچ کلمے، پبلک بھی سوچتے رہتی ہاں میرا بھی ایک دن تھا میں بھی پڑھے ہوا ہوں. نکاح میں کلمے، اتنی ساری خرافات مسلمانوں میں، شروع میں کلمہ اور بعد میں قوالی اور گانے اور ناچ، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہے. تو اس نے ہمت کی، دیکھا سب لوگ سماج میں نکاح میں فضول خرچی کرتے ہیں، میں نہیں کروں، اس نے سیدھا سادہ نکاح کیا. اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ جو غریب تھے، یہ تو امیر تھا، استعداد تھی، پیسہ تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، ان لوگوں نے دیکھا نہیں نہیں اس نے سادہ نکاح کیا، میں بھی کروں گا. اس نے بھی اپنے گھر میں نوجوان نے بتایا میں بھی ایسا نہیں کروں گا، فضول خرچی نہیں کروں گا میں, سادہ نکاح کروں گا, سیدھا سادہ, کچھ لوں گا نہیں, کچھ دوں گا نہیں, ہاں مہر دوں گا خالی. اب ایک کے بعد ایک اس معاشرے میں سادہ نکاح کا ماحول بن گیا, تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ جس نے ہمت کر کے پہلے سب سے پہل کی, وہ چیز ثابت تھی لیکن وہ چیز اس معاشرے سے نکل چکی تھی, اب پہلا عمل کرنے والا اس چیز کو اس معاشرے میں زندہ کرنے والا ہے, اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو دیکھ کے عمل کرنے والوں کو بھی, اس کو بھی ان کا ثواب ملے گا. آج کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی, بہت بڑی وجہ اس کی یہی ہے کہ اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈ لوگوں کی ہوتی ہے کہ ایک باپ جس کو ایک کے بعد ایک بیٹیاں ہوئی وہ کرے گا کیا, کیونکہ ایک نکاح ہی میں اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, دوسری میں گردن کا نمبر ہوتا ہے, بتائیے کیسا کیسا معاملہ ہوگا. تو اس طرح سے کئی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں کہ ایک آدمی پہل کرے نیکی کی جو اسلام میں ہے, یہ نہیں کہ نیا کچھ اسلام میں لا کے داخل کرے. اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور جس میں آپ کا قول بیان کیا گیا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احیا سنتا من سنتی, جو میری سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کرے, معلوم ہوا سنت مٹ بھی جاتی ہے. تو اب دیکھیے اس حدیث کو اس حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے, کیا فرما رہے ہیں؟ من احیا سنتا من سنتی, جو میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے, کوئی نئی سنت یا میری سنت, سمجھ میں آ رہا ہے یہاں کیا ہے؟ سنتن حسنہ. آپ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے جو نبی سے ثابت ہونا چاہیے. فعمل بها الناس, تو لوگوں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کیا. کان له مثل اجر من عمل بها, تو عمل کرنے والوں کی طرح اس کو ثواب ملے گا. لا ينقص من اجورهم شيئا, اور ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ومن ابتدع بدعه فعمل بها, جو آدمی بدعت نکالے دین میں, دیکھیے اب اس کی ٹکر پر کیا آ رہا ہے, بدعت. کوئی آدمی بدعت نکالے, یہاں یہ کہا گیا کیا اچھی بدعت بری بدعت, نہیں, بدعت بدعت ہے. کوئی آدمی ایسا بولتا ہے اچھا گناہ برا گناہ, بولتا کوئی بولے بہت اچھا گناہ ہے, یہ بولنا ہی غلط ہے, کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے, کل بدعت ضلال, ہر بدعت کیا ہے, گمراہی ہے. اب کوئی آدمی بولے اچھی بدعت بری بدعت, تو ویسے ہی ہے جیسے آدمی کہے اچھی گمراہی بری گمراہی, بولتا ہے کوئی, اس کو دواخانے میں بھرتی کرنا پڑے گا, عربی دواخانے میں جاؤں اس کو ریپیئر کریں, کیا ہے اچھی گمراہی کو بھی ہوتی کیا. تو حدیث میں کیا ہے, ومن ابتدع بدعتن, جو بدعت ایجاد کرے دین میں نیا کچھ نکالے, فعمل بها, اور لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا, کان علیہ اوزار من عمل بها, تو جو لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس پر ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اس چیز سے کہ ہم کسی گمراہی کا ذریعہ بنے. کہ ایک آدمی دیکھیے کتنا خطرناک معاملہ ہے, ایک غلط چیز نکال دیا اچھا سمجھ کے, لوگ عمل کرنا شروع کر دیے اس کے اوپر, ان سب کا گناہ کس کو ہوگا؟ اس پر ہوگا. کان علیہ اوزار من عمل بها لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا, اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے بھی گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی گمراہ کرنے والے کو گمراہ ہونے والوں کا بھی گناہ ہوگا, لیکن یہ مطلب نہیں کہ ان کو گناہ نہیں ہوگا, ان کو تو ان کا گناہ ہوگا, ان کا گناہ اس کو بھی ملے گا, کیونکہ آنکھ بند کر کے وہ پیچھے چلتے رہے, ان کو چاہیے تھا کہ وہ تحقیق کرتے, تحقیق نہیں کی, آنکھ بند کر کے چلتے رہے اس کے پیچھے, وہ بھی گناہگار ہوں گے. تو اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے, یہ صحیح روایت ہے, طرق اور شواہد کی بنیاد پر یہ روایت صحیح ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مقدمے کے طور پر اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ایک لازمی شرط کے طور پر تھی جو میں نے ذکر کی, اور میں سمجھتا ہوں ابھی آپ کا وقت ہو گیا ہے.